قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، وهو خیر الناصر ومعین۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 16 سے ہم تلاوت کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد حسب معمول ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 16 سے ترجمہ۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بعد اس کے کہ اسے مان لیا گیا ہے، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی دلیل باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ رسول اللہ کا پیغام شروع ہوا، شروع میں افراد کم تھے، بعد میں ایک بڑی تعداد اس کے اندر شامل ہو گئی۔ اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ جب بہت سارے انسان، جو تم جو لوگ انکار کر رہے ہو اور خدا کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، اس کی توحید کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس کی ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو، جب اور بہت سارے انسان جو تمہاری طرح پہلے نہیں مانتے تھے خدا کو، لیکن جس طرح تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو وہ بھی عقل رکھتے تھے، تو انہوں نے اس پر غور کیا ہے، اس کو مان لیا ہے، تو اب تو تمہاری بات بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے تمہارا یہ جھگڑنا۔ تمہیں بھی چاہیے کہ جنہوں نے غور کیا ہے ان کے نقش قدم پر چلو، نہ کہ تم اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہو، ڈٹ جاؤ اور اللہ کی بات، دین کو نہ مانو اور تسلیم نہ کرو۔ یہ ایک انسان کا نفسیاتی مسئلہ بھی ہے کہ عام طور پہ دیکھتا ہے جدھر رش زیادہ ہے ادھر ہی جاؤں، ادھر لوگ زیادہ ہیں تو ادھر ہی ٹھیک بات ہو۔ تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ تم پہلے تو کہتے تھے کہ اس کے پیچھے ہے ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں سنتا، اب تو بہت سارے ہو گئے، اب کیوں ہٹ دھرمی پر؟ ایک تمہاری دلیل یہ تھی، تو اب جن لوگوں نے سوچا سمجھا اور ان کے پیچھے آ گئے ہیں، جبکہ یہ کمزور بھی تھے اور ان کے پیچھے لوگ بھی نہیں تھے، تو اب تم بھی وہ جو پہلی دلیل گویا کہ دیا کرتے تھے کہ تو ان کے پیچھے ہے کوئی نہیں، بندہ سننے والا کوئی نہیں، اب تمہاری وہ دلیل بھی، باقی دلیلیں بھی اللہ کے پاس مردود تھی، اب وہ دلیل بھی ایک قسم تھی پہلے سے ہی مردود، لیکن اب ظاہری طور پر بھی وہ مردود ہو گئی۔ مردود یعنی جسے رد کر دیا جائے، جس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے، یہ بھی اب قابل قبول نہیں۔ تو ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی دلیل باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے برحق کتاب کو نازل کیا اور میزان نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت نزدیک ہی آ چکی ہو۔ میزان سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں جو سب سے مین بات ہے وہ یہ کہ میزان سے مراد وہ صلاحیت انسان کی، چاہے اس کو ہم ترازو کی شکل میں دیکھ لیں، وہ بھی انسان اس کو بنا لیتا ہے، یا ترازو کے اندر چونکہ قوانین بنانے والا اللہ ہے، وزن تولنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں فزکس کے اور یہ سارے قوانین گریویٹی کے بنانے والا اللہ ہے، تو اللہ یہاں پہ فرمانا چاہتا ہے کہ اگر تم، یعنی دونوں، چاہے تمہارے فکر اور عقل کا مسئلہ ہو، اس کو بیلنس کرنے کے لیے بھی، بیلنس اس کی حرکت کے لیے بھی اللہ نے کتاب نازل کر دی، اور جو تمہاری باقی چیزیں ناپ تول اور جو تم کرتے ہو، خرید و فروش کرتے ہو، اس میں ناپ تول کرتے ہو، اس کے بیلنس کرنے کا سبب بھی اللہ نے نازل کر دیا، اور تمہیں وہ صلاحیت دے دی اور چیزوں میں وہ تاثیر رکھ دی ہے کہ اگر تم اس معاملے میں بھی وزن کو صحیح طرح سے رکھنا چاہو تو تم کر سکتے ہو اور بےمانی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اور بعض قوموں پر قرآن نے بتایا کہ عذاب بھی اس لیے آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ سورۃ المطففین ہے 30ویں پارے میں، وہاں پہ فرمایا ویل للمطففین۔ یہ متفف کسے کہتے ہیں؟ جو ناپ تول میں بےمانی کرتے ہیں، جب لینا ہو لوگوں سے تو پھر اور سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اور جب وہی چیز لوگوں کو فروخت کرنی ہو تو اور سٹینڈرڈ ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے قرآن کا میسج کیا ہے؟ ویل للمطففین، اور آگے پھر ان کی وضاحت فرمائی، الذین اذا اکتالوا علی الناس ہم یستوفون، کہ جب لوگوں سے لینے کے لیے پیمانہ لگاتے ہیں، پورا پورا، ایک اپنی ذرا برابر چیز بھی کام نہیں کرتے، پورا لڑ جھگڑ کے پورا لے لیتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو دے رہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو دینے لگتے ہیں پھر کاٹا کر دیتے ہیں تاکہ ناجائز منافع کما سکے. سورہ میزان میں فرمایا وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، کہ وزن کو صحیح طرح قائم کرو اور میزان میں کمی بیشی نہ کیا کرو. تو کہتے ہیں کہ لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور، یہ نہ کیا کرو، سارے برابر رکھا کرو. بعض لوگ ایسے چیٹرز پائے جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کلو کا پڑا ہوتا ہے لیکن ایکچولی وہ ایک کلو نہیں ہوتا، اس سے کم ہوتا ہے، اس سے وہ لوگوں کو تول کے دیتے ہیں، اس میں سے کچھ گرام مثلا 100 گرام 200 گرام کم ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر لکھا 1 kg ہوتا ہے. ہاں جو لینا ہے جب لوگوں سے وہاں پہ پورا کے جی والوں نے اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پورے سارے پورے کریں گے تاکہ اپنا کلو گرام پورا لے، دوسروں کو کلو گرام کم دیتے ہیں. اچھا یہ فرقہ واریت میں بھی یہ ہے، جب اپنی مرضی کی بات ہوگی ضعیف سے ضعیف روایت کو بھی ڈیفینڈ کریں گے، اپنے فرقے کی تائید کی بات ہوگی تو جتنی علمی اعتبار سے حدیث پرکھنے کے معیارات کی بنا پر جتنی بھی ضعیف ہو، راوی ضعیف ہو جھوٹے ہوں، ان کے ڈیفینس میں پوری پوری کتاب لکھ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے مطلب کی ہے. اور جو اپنے مطلب کی نہ ہو اس کے اندر سے کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے، اسے کہیں گے یہ بھی اس میں کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، اور سٹرانگ ترین چیز ہو اصلا اس کا ذکر ہی نہیں کریں گے، کہ اس کا ذکر ہی نہیں کرو تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے یہ بھی لکھا ہوا ہے کتاب خدا کے اندر. اس کا اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بدترین دھمکی دی ہے، ان الذین یکتمون ما انزل، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں، چھپا لیتے نہیں بیان کرتے. یار یہ کہ یہ بیان کروں گا تو لوگ مجھے دوبارہ انوائٹ نہیں کریں گے، یہ بیان کروں گا تو لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا، کسی بھی وجہ سے اللہ کی دین کو پورا پورا نہیں بتاتے، کمی بیشی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اور پھر خود بتا بھی دیا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، سبب بھی اللہ ساتھ ہی بتا دیتا ہے، اور یہ چھپانے کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں، دنیا کا اجر لیتے ہیں لوگوں سے. ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ، یہ اپنے پیٹوں میں کچھ بھی نہیں بھر رہے سوائے آگ کے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام تک نہیں کرے گا. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یعنی نظر رحمت کرے گا ہی نہیں ان کی طرف. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کون لوگ جنہوں نے خدا کا دین جیسے پہنچانا تھا ویسے نہیں پہنچایا، انہوں نے دیکھا جو لوگوں کو مزہ آتا ہے وہ بتاؤ، باقی باتیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ لوگوں نے سمجھا کہ دین آئی وہی جو ہم نے سنا ہے. اللہ ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور میزان نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت نزدیک ہی آ گئی ہو. جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں. یہ جلدی مچا رہے ہیں کون لوگ تھے؟ کب آئے گی قیامت؟ انبیاء سے کہا کرتے تھے. یہ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا، لا کے دکھاؤ. کوئی کہتا تھا عذاب لے آؤ، کہتا قیامت لے کے آؤ، اور کچھ اتنے ہٹ درم تھے سورہ سعد میں گزرا، کہتے تھے کہ ہمیں تو آخرت میں نہیں چاہیے، جو تو نے دینا ہے یا اللہ یہ تنزن، جو تو نے ہمیں وعدہ دینا وہ بھی ہمیں یہی دے دے، ہمیں دنیا میں وہاں جو مرضی کرنا. وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، وہ قیامت سے ڈرتے رہتے. اب انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے بارے میں الرٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں کوئی کہے کہ تمہیں دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں نہ مثلاً تمہارا مثلاً کولیسٹرول زیادہ ہے یا تمہیں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، تو بندہ کیا کرے گا؟ اگر کہنے والا بااعتماد ہو، اس کا سمجھدار بندہ ہو، تو فوراً اپنے اندر ایک خطرے کا احساس کرے گا، جائے گا ڈاکٹر کے پاس، جتنا اس کی دسترس میں چیک کروائے گا، میرا بلڈ چیک کرو، فلان کرو، یہ کرو، شوگر چیک کرو، ہارٹ کے جتنے چیک کچھ چیک اپ، جتنے جس کی دسترس میں طاقت ہے چیک کروائے گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ میں ایسے ہی پڑا رہوں اور مجھے اس خطرے کا شکار ہوں جس سے مجھے خبردار کیا گیا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں قیامت پر اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں. اور یہ قیامت کے خوف سے نہ رسول اللہ استثناء ہے نہ اہل بیت اطہار استثناء ہے. ہم جو آیات سورہ انسان کی پڑھتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ یتیم اور مسکین اور اسیر کو کھلاتا کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، یا یہ کہ ان کا اپنا جی چاہ رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود اپنی کھانے کا جو خواہش ہے اس پر دوسروں کو ترجیح دے کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ تم سے ہمیں کوئی بدلہ جزا چاہیے نہ ہی تم سے شکریہ کے طلبگار ہیں. ہم جو چاہیے ہمیں اللہ سے چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ آیات پڑھی جاتی ہے، حالانکہ آگے بھی پڑھی جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے اگلی آیت کیا ہے کہ یہ جو یتیم کو کھلاتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہیے. اگلی آیت یہ ہے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک یقیناً ہم اپنے رب کے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا خوفناک اور بڑا سخت ہوگا. یہ انہی کی زبان سے ادا شدہ، ہم قیامت کے دن کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس دن کا ہمیں بھی خوف. اس کے علاوہ قرآن نے فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں بھی خدا کی نافرمانی کروں تو میں بھی اس عذاب سے ڈرتا ہوں. حالانکہ اللہ کے رسول نے کوئی نافرمانی نہیں کرنی. تو یہ قیامت پر ایمان، اس کی علامت قیامت کا خوف ہے، پتہ نہیں خدا کیا کرتا، پتہ نہیں میرے اعمال قبول کرتا. یہ خوف انسان کے اندر نہ تکبر پیدا ہونے دیتا ہے، نہ اس کو مطمئن ہونے دیتا ہے کہ میں نے تو بڑے نیک کام کر لیے، ڈرتا رہتا. خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا ہے، جتنا بھی نیکی کر لے سمجھتا ہے کہ خدا بند عالم ہو سکتا ہے مجھ سے قبول نہ کرے. یہ تربیت کی ہے آیات قرآن نے بھی اور اہل بیت نے بھی، کہ اپنی عبادات پر، اپنے نیک کاموں پر کبھی بھی فخر نہ کرو کہ میں نے کچھ کر دیا. آیت ہے قرآن کی، جو نیک کام کرنا ہوتا ہے، جو خرچ کرنا ہوتا ہے خدا کے راستے میں کر دیتے ہیں، اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ مومنوں کی صفت ہے. اور دوسری سائیڈ کیا، کسی دن جگر دل کھول کر جو ہے 100 روپیہ یا 1000 روپیہ چندہ دے دیا، اس کے بعد کا اب سال کے لیے اللہ تعالیٰ کو تو گویا خرید لیا میں نے. یہ دو الگ الگ مزاج ہیں، ایک اللہ پر احسان جتلانا، ایک یہ کہ کر بھی دینا سب کچھ، خدا تو نے دیا تھا میں کر رہا ہوں، لیکن ڈرتے رہنا اللہ سے خدا بند عالم کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، اور ان کو علم ہے کہ قیامت یقیناً برحق ہے. آگاہ ہو جاؤ، جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل چکے ہیں. اللہ ہے جو اپنے بندوں پر لطف کرنے والا ہے. لطیف، لطیف کسے کہتے ہیں؟ لطیف اسے کہتے ہیں کہ جو اگر کسی چیز کی صفت ہو، ٹھیک ہے، تو بہت ہی باریک، بہت ہی نرم، بہت ہی ملائم، کہتے ہیں بڑی لطیف، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن اصل میں لطیف اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ جلدی دیکھنے میں دکھائی نہ دیتی ہو، یا لطیف اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو عام چیزیں نہ دیکھ پاتے، عام لوگ جو چیزیں جن کو نظر نہیں آتی وہ دیکھ لیتا ہے. اسی سے لطیف نکتہ بھی ہے، بڑا لطیف نکتہ ہے، یعنی عام لوگوں کو نہیں پتا چلا، اس کو پتا چل گیا، اس نے بڑا لطیف نکتہ اس بات سے ڈھونڈ کے نکال لیا. تو لطیف سمجھ لے باریک، جو عام طور پہ دکھائی نہیں دیتا، سمجھ نہیں آتا، اس کے لیے خاص توجہ کرنی پڑتی ہے. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کی یعنی باریک سے باریک چیزوں سے واقف ہے. عام طور پہ ہم کرتے ہیں اللہ اپنے بندوں پہ لطف کرتا ہے، یہ لطف بھی کیا ہے؟ نرمی سے ہے، باریک چیز چونکہ نرم ہوتی ہے اس سے. ورنہ لطیف کیا ہے؟ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، باریک سے باریک چیزوں کا بھی اپنے بندوں کو پتہ ہے. یرزق من یشاء، یہ مت سمجھو کہ تمہیں اگر کم مل رہا ہے تو اللہ تم سے غافل ہوگی، اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. وہ تو تمہیں وہ کیسے بھول سکتا ہے، تمہارے بدن کے اندر جو بیکٹیریا تمہیں کھا کے پل رہے ہیں وہ تو ان کو بھی دے رہا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ انسان کے معدے کا وہ بیکٹیریا کہ جو انسان کے غذا کو ہضم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، کھاتا ہے اس کو، جب انسان مر جاتا ہے تو وہ بندے کو ہی کھانا شروع کر دیتا ہے، اس کو تو اپنی اونچائی ہوتی ہے تو وہ انسان کے بدن کو کھانا شروع کر دیتا ہے. تو خداوند عالم تو وہ مخلوقات کے جو بڑی طاقتور مائکروسکوپ سے اب انسان دیکھنے کے قابل ہوا ہے, اور پتہ نہیں کتنی ہے جن کو ابھی بھی نہیں دیکھ پایا. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا رزق بھی پہنچ رہا ہے اس نظام جو اللہ نے بنایا, اس کے مطابق ان کو بھی مل رہا ہے, تب وہ سروائیو کر رہے ہیں, ان کو بھی سروائیول کا سامان اللہ نے فراہم کیا. تو یہ لطیف, یعنی جو تم نہ بھی تم جانتے ہو, خدا وہ بھی جانتا ہے, بہت باریک بین ہے اللہ. یرزق من یشاء, جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. وہو القوی العزیز, یہ بھی نہ سمجھو کہ کوئی رزق بہت زیادہ دینا ہو تو اللہ کمزور پڑ جائے گا اور دے نہیں پائے گا. قوی عزیز, اتنا قوی کہ کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا, یہ اللہ ہے. اگلی آیات میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ جس کے بارے میں اکثر ہم لوگ غلطی کا شکار رہتے ہیں, جو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو دنیا کے لیے اور یہ کام آخرت کے لیے, یہ ہم نے تقسیم کر دی. یہ ٹوٹلی ایبسولوٹلی غلط تقسیم. دین اسلام جو قرآن مجید جس کا کانسیپٹ دیتا ہے, اس میں انسان اگر چاہے تو اپنا ہر کام جس کو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے لا علمی یا کم علمی یا غلط کانسیپٹ ذہن میں بٹھا لینے کی وجہ سے جس کو وہ دنیا سمجھ رہا ہے, اللہ کے ہاں وہ دنیا نہیں ہے. یاد رکھیے, وہ دنیا کے جو دین سے الگ ہے وہ عذاب کا سبب ہے, اسی کی مذمت ہے شدید ترین الفاظ میں قرآن کریم میں. وہ دنیا جو دین سے ہٹ کے, اور آج لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جب کوئی خرابی کرے, کوئی بندہ کہے کیوں کرتے ہو, کہتے ہیں دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے. یہ وہ دنیا پرستی ہے, ورنہ وہ دین جو انسان کی دنیا کے بارے میں چپ کر جائے کہ مجھے نہیں پتا یہاں پہ کیا کرنا ہے, وہ دین دین کامل کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اور اللہ جو سب سے بڑا سچا ہے, اس نے فرما دیا میں نے دین کامل کر دیا. اب توجہ سے اس کا ترجمہ سنیے گا. جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے, ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے, جس کا ارادہ آخرت کا ہو, اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے تو ہم اسے دنیا میں کچھ دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, اگر آپ واقعاً اس کو خدا کی خاطر کریں گے, دو فائدے ہوں گے. ایک تو اس کام میں آپ اللہ کی نافرمانی سے آپ کو رکنا پڑے گا, کیونکہ اب آپ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو باس کے خلاف تو نہیں کام ہو سکتا. اگر کام کا باس آپ کے کاموں کا بڑا باس اللہ ہے, سردار اللہ ہے, مالک اللہ ہے, تو پہلا کام کیا ہے کہ آپ اس کام میں خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے. دوسرا کہ آپ نے وہ کام کیا تھا, وہ ظاہری طور پر ٹپیکل دینی کام نہیں تھا, لیکن جب آپ نے اس کو خدا کا حکم سمجھ کے کیا اور خدا کے قانون کے دائرے میں لا کر کیا, تو آپ نے دنیا میں تو کمایا, آپ نے دکان پر کچھ بیچا, آپ نے تجارت کی, آپ نے نوکری کی, سب کچھ جو آپ کو دنیا کے لیے چاہیے تھا وہ ملا. لیکن آپ قیامت کے دن دیکھو گے کہ آپ کی عبادات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, آپ کا کوئی چیز آپ نے بیچی تھی, پیسے کمائے تھے, وہ بھی آپ کی نیکیوں میں لکھا ہوا. تو یہ جو اللہ کہتا ہے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے ان کے علاوہ باقی سارے انسان گھاٹے میں, ایک گھاٹا یہ ہے کہ وہ کام جس سے آپ دنیا اور آخرت دونوں میں پروفٹ لے سکتے تھے, اس کو آپ صرف دنیا میں اکتفا کر دیں. تو یہ خدا کہنا چاہتا ہے کہ جس کا آخرت کا ارادہ ہو تو ہم بڑھا, اور آخرت میں کیا ہے اللہ نیکیوں کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے اجر دینے. دنیا کا جس کا ارادہ وہ ہم اس میں سے اس کو دے دیں گے, لیکن آخرت میں, یہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ایک مومن وہ ہے کہ جو اپنی دکان پر بیٹھا, اپنی نوکری میں بیٹھا, اپنے کالج میں, اپنی یونیورسٹی میں بھی اس کو ویسی ہی فیلنگ ہو یا ملتی جلتی ہو جیسی اس کو مثلا مسجد میں آ کر یا امام بارگاہ میں آ کر نماز پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی وہی کام اللہ ہی کے لیے, خدا خداوند عالم نے کہا ہے وہ کرنا ہے تو کر رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہی جیسے آپ نے احادیث سنی ہے, احادیث موجود ہے. بعض لوگوں کی, آپ مثلا عالم کی نیند جاہل کی جاگ کر عبادت سے افضل ہے. کیا مطلب؟ اس لیے کہ عالم ایک بہت ہی یوزفل کام کرتا ہے, دوسروں سے عبادت وہ اپنے لیے کر رہا ہے, اپنے تک محدود ہے. عالم اگر نہ سوئے, یہ سونا سونے کے عشق میں نہیں ہے, یہ سونا اس لیے کہ صبح مثلا جلدی اٹھنا ہے, عبادت خدا بھی کرنی ہے, اس کے بعد اپنی ذمہ داری ڈیوٹی ادا کرنی ہے مجھے. اب یہ سونا اس پورے پروسیس کا حصہ ہے, یہ لازمی ہے, یہ بھی ہونا چاہیے, ورنہ وہ بھی نہیں ہو سکتا. رات کا جاگا ہوا وہ کام بھی صحیح نہیں کر پائے گا, نہ صبح عبادت صحیح کر پائے گا, نہ مثلا اگر اور کوئی ڈیوٹی ہے وہ صحیح کر پائے گا. تو اس نے جو کام کرنا ہے اس کی وجہ سے اس کا سونا بھی, ایک بندہ جو اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہے اگرچہ عبادت افضل ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. لہذا اس پر ہم یعنی جلدی سے گزر نہ جائیں, اس میسج کو یاد رکھیں کہ ہر بندہ احساس کر سکتا ہے کہ میں جب جو میرے ڈیلی روٹین کے کام ہیں ان میں سے کتنے کاموں میں مطلب واقعی میں کیا سکتا ہوں قربتاً اللہ. ہونا یہ چاہیے کہ آہستہ آہستہ قربتاً اللہ کے علاوہ والے کام سمٹتے آئیں, اور انسان کے سارے قربت, اولاد سے پیار وہ بھی قربتاً اللہ, بیوی اور شوہر کی محبت اور آپس میں کوآپریشن, ایک دوسرے کے لیے تھوڑا سیکریفائس کر دینا, ایک کا موڈ خراب ہے دوسرا برداشت کر لے اس کا خراب ہے, یہ سب کا سب قربتاً اللہ, خدا یہ چاہتا ہے. تو انسان اگر خدا کے لیے کرے تو اس کے دنیا تو وہی ہے جو ہونی ہے, لیکن آخرت میں بھی اس کا اجر پائے گا, اور یہ بہت پروفٹ والا بزنس ہے, کاروبار ہے, پیکج ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اگلی آیت, آیت نمبر 21, کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں, یعنی اللہ کے شریک انہوں نے کوئی بنائے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ان کو ایسا دین, ایسی شریعت دستور فراہم کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اب یہ ایک خطرناک بات ہے, اللہ نے تو اپنا آئین بتا دیا. مشرک جو خدا کا آئین نہیں مان رہا, اور اس کی ایک بات یہی کہ جو آخرت کا ارادہ کرے گا اللہ بڑھا دے گا, جو دنیا کا فقط ارادہ کرے آخرت میں کچھ نہیں دے گا. آیا اس کے علاوہ تم نے کوئی کانسیپٹ بنا لی, اس کے علاوہ ہٹ کے تم نے چیز بنا لی, تو وہ کون ہے شریک جس نے خدا کے پیرلل اپنا نیا آئین دے دیا؟ کہ اللہ کا آئین تو یہ قرآن ہے, اس کے پیرلل تمہیں کس نے اور آئین دیا ہے؟ وہاں کہاں سے تم کانسیپٹ لے رہے ہو اپنے, کہاں سے تم تصورات لے رہے ہو؟ اس کو خدا کہتا ہے کہ تم نے شریک بنا لیا. آئین قانون دینے کا حق اللہ کا ہے, تم کہتے ہو نہیں ہم اس کے مقابلے میں ایک اور کانسیپٹ تم فالو کرتے ہو, وہ کہاں سے لیے؟ کیا ان کے شرکا ہیں جنہوں نے ایسا دستور, دین لفظ شرع لہم من الدین, ان کو ایسا دین بنا کے دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی, اور اگر فیصلہ کن بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وہ یہ بات اللہ بار بار کہتا ہے کہ چونکہ ایک مدت تک ہم نے وقت معین کر دیا ایز اے مہلت ہے, اگر وہ مہلت ہم نے وہ فیصلہ نہ کر دیا ہوتا تو پھر ہم عذاب کر دیتے, اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور وہ عذاب کیسا ہوگا؟ آیت نمبر 22 میں, آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ وہ جو دنیا میں انہوں نے کمائی کی تھی, کسب کیا تھا یعنی عمل کیے تھے, ان کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوں گے اور وہ عذاب ان پر واقع ہو رہا ہوگا. یعنی ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے, اور وہ عذاب ان پر ہو رہا ہوگا, گرنے والا ہوگا, گر رہا ہوگا, ان پر آ جائے گا اور وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے. لیکن یہاں پہ جو لفظ ہے, ڈر رہے کس سے ہوں گے؟ اپنے اعمال سے, یعنی اعمال ڈائریکٹلی لنکڈ ہے قیامت کے نتیجے سے. یا اللہ فرما رہا ہے کہ جو انہوں نے کسب کیا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان کے اوپر آ پڑے گا, آ کے پڑ رہا ہوگا, یعنی وہ اعمال ہی عذاب بنیں گے. اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجا لائے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے. جنت بھی باغ ہے, روضات الجنات جنت کہتے ہیں بہت زیادہ گھنے باغ کو جس کے اتنا گھنا باغ ہو کہ اگر اوپر سے دیکھو تو نیچے زمین نظر ہی نہ آئے, اتنے اس کے درخت گھنے ہو, اتنی اس کی گھاس گھنی ہو سبزہ کہ زمین دکھائی نہ دیتی. گھنے باغ کو جس کی زمین چھپ جائے اس کو جنت کہتے ہیں. روضہ بھی باغ کو کہتے ہیں, لیکن ایسے باغ کو کہتے ہیں اگر میں غلطی نہیں کر رہا کہ جس کے ارد گرد دیوار ہو, یا اگر میں ابھی میرے ذہن میں مکھ چکے ایک حدیقہ وہ بھی باغ کو کہا جاتا ہے, تو انشاءاللہ میں کنفرم کر کے دوبارہ بتا دوں گا. یہاں پہ فی روضات الجنات, اور انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں پر ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا, یہی بڑا فضل ہے. فضل کسے کہتے ہیں؟ بنتا کم تھا خدا نے دے زیادہ دیا ہوگا, بہت ملٹی پلائی کر کے اللہ دے گا. یہاں پر ایک ہمارے مومن عزیز نے سوال پوچھا تھا, میں آپ کو بتا دوں, شاید آپ نے بھی سنا ہو, کافی عرصہ پہلے, ایک سال پہلے میں نے سنا تھا وہ, اور ایک کلپ تھا ایک خاتون کی آواز میں جو اعتراض کر رہی ہے اسلام پر اور دین پر اور جنت پر, اور کہہ رہی ہے کہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہاں بھی یہ اسلام جو ہے, یہاں بھی عورتیں مردوں کے استعمال کی چیز ہیں, اور جنت میں بھی عورت کو ایک استعمال کی چیز بنا کر پیش کیا گیا مردوں کے لیے. لہذا اسلام عورت کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھتا ہے کہ یہ ایک استعمال کرنے کی چیز ہے. یہ جو لفظ یہاں پر آیت نمبر 22 میں آیا ہے اور سورہ قاف میں بھی آیا ہے جنت کے بارے میں, یہ ایک چھوٹا سا جملہ اس قسم کی تمام لغویات اور بیہودہ باتوں کا قاطع واضح جواب ہے. جنت میں جب کوئی جائے گا وہاں پر کچھ بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا. یہ بڑی واضح آیت ہے, ریپیٹ ہوتی ہے قرآن میں. کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنتوں کے باغات میں گلستانوں میں ہوں گے. لہم, ان کے لیے ہوگا, ما یشاؤون, جو وہ چاہیں گے, عند ربہم, ان کے رب کے پاس. تو یہاں سے بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ کسی کو کچھ, کسی مرد کو یا کسی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف کوئی کہا جائے کہ تم نے یہ کرنا, جو جس کا جی چاہے گا اپنی مرضی میں وہ آزاد ہوگا. اور سورہ قاف میں یوں ہے, لہم ما یشاؤون عند ربہم, جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے ولدینا مزید, اور جہاں تک تمہارا تصور بھی نہیں پہنچتا, ہم کہیں گے ہمارے پاس جو تم نے چاہا وہ تمہیں دے دیا, اس سے بڑھ کر بھی ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے, یعنی اللہ عطا کرے گا. تو اس کانسیپٹ کے بعد یہ کہنا وہاں استعمال اور فلان استعمال, یہ سب لغویات ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آزادی کے نام پر عورت کو جس طرح ویسٹ میں استعمال کیا جاتا ہے, ویسٹ میں مرد کی شہوت کو بجھانے کے لیے جس طرح عورت کا استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہاں, اور اسلام جو عورت کو مقام دیتا ہے وہ کہاں. بعض لوگ بس بیک میں وہی نفس پرستی ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ دین عورت کو کم اختیار دے رہا ہے اور وہ عورت کو جاب کرنے کی اجازت ہے, دین نے دی ہوئی ہے. ہاں, اللہ کہتا ہے آئیڈیل جو ایک گھر, ایک گھرانہ میں, اس میں جو خالق ہے اس نے عورت کے اندر کچھ خصوصیات رکھی ہیں جو مرد کے اندر نہیں رکھی, اور مرد کے اندر کچھ خصوصیات رکھی ہیں جو عورت کے اندر نہیں رکھی. تو اب ان دونوں کو اللہ نے اولاد دینی ہے, وہ پالی جائے گی. خدا چاہتا ہے کہ مثلا عورت, کیونکہ اس کے اندر ممتا زیادہ ہے, کیئر زیادہ ہے, جذبات زیادہ ہے, وہ اور اولاد کو زیادہ مثلا اس کی ضرورت ہے ماں کی, تو وہ اس کام کو کرے اور مرد زحمت کرے اور باہر جائے. یہ آئیڈیل ہے, لیکن منع نہیں ہے عورت کو کہ وہ جاب نہیں کر سکتا, اپنی خدا کی طرف سے ذمہ داریوں کو دیکھے گی ایک مومنہ عورت, اور ان سے عہدہ برا ہوتے ہوئے وہ کام بھی, جاب بھی کر سکتی. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ جو میری مرضی ہے اس کے مطابق چلو, دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا. اور جو دنیا کی خاطر دین سے ٹکرا جاتے ہیں, دین کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں, تو وما لہم فی الآخرت من نصیب, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وال محمد. ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا اور یہ بہت بڑا فضل ہے. اگلی آیت, آیت نمبر 23 سورہ شورا کی, یہ مشہور و معروف آیت ہے, توجہ فرمائیے. یہ وہ بات ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں. پچھلی آیت میں بھی کہا جو ایمان لائے اور عمل صالح, یہاں بھی کہا ایمان اور عمل صالح تاکید. یہ اللہ کا پیغام ہے جو رسول اللہ لوگوں کو دے رہے ہیں. اس جملے کے بعد اس آیت کے اگلے حصے میں وہ مشہور و معروف جملہ ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول, ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو میں اللہ کا پیغام تمہیں دے رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کسی اجرت کا, کسی بدلے کا, جزا کا, اجر کا میں سوال نہیں کرتا سوائے ایک چیز, اور وہ ہے کہ جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی مودت دلوں میں رکھو. یہاں پہ ایک تو یہ عرض کر دوں, محبت بھی عربی کا لفظ ہے حب سے, اور مودت بھی عربی کا لفظ ہے. وہاں محبت سے حب ہے اور مودت سے ود ہے, ود بھی قرآن میں آیا ہوا لفظ. توجہ فرمائیں, محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت کہتے ہیں جو دل میں ہوتی ہے, مودت اس محبت کو کہا جاتا ہے جو پیچھے بھی چلاتی ہے, جو اطاعت بھی کرواتی ہے, بالخصوص اس کو. ورنہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے. ایک ہے مجھے مثلا میں کسی سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ کنسرنڈ میں محبت کرتا ہوں میرے تک محدود ہے, وہ اس کی کوئی بات نہیں مان رہا ہوں, ٹھیک ہے. ایک یہ معنی میں چھپا ہے مودت کے, کہ وہ محبت جس کی شدت اتنی ہے کہ جو انسان کو جس سے مودت ہے اس کی اطاعت بھی کرواتی, اس کے پیچھے بھی چلاتی, اس کی اطاعت بھی کراتی. تو میں تم سے اپنے قربا کی, ذوی القربا کی کیا چاہتا ہوں؟ مودت کا سوال کرتا ہوں. اچھا, یہاں پر لوگ مختلف ادھر ادھر کی, اگرچہ اہل سنت نے بھی بہت سارے علماء نے اپنی اپنی تفاسیر میں لکھا کہ اس سے مراد رسول اللہ کے رشتہ داروں کی محبت ہے. اس سے ہٹ کر مسلم احادیث ہیں کہ میرے اہل بیت کی محبت ایمان کا جز ہے. آج جو آپ بعض علماء کو دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی ناسازگار اپنے ماحول کے باوجود محبت اہل بیت اور ذکر اہل بیت کو بے بانگ دہل انجام دے رہے ہیں, اس کی بیک پر بھی وہ روایات ہیں کہ جز اے ایمان ہے. اور ان میں سے ایک نے کہا بھی کہ مجھے اب پتہ چلا کہ اہل بیت عقیدت نہیں ہے بلکہ عقیدہ ہے. عقیدت اور ہوتی ہے لیکن عقیدہ, مجھے اپنے کسی بزرگ سے عقیدت ہو لیکن وہ میرے عقیدے کا حصہ تو, عقیدت اللہ سے رابطہ ہوتا ہے, دین سے رابطہ ہوتا ہے. تو اگرچہ اہل سنت نے بھی کہا لیکن میں بھی عرض کر دوں, بعض لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم سے اور کوئی اجر نہیں مانگتا, اجر یہ ہے کہ میں جو تمہارا رشتہ دار ہوں اس کی وجہ سے ہی تم میری بات سن لو, یہ مجھے اجر دے دو. تو یہاں پر توجہ فرمائیے گا کہ اجر جو ہوتا ہے وہ کب انسان مطالبہ کرتا ہے اس کا, ایسا نہیں ہے کہ یہ عام طور پر ہم جب سفر کرتے ہیں ادھر لاہور اسلام آباد موٹر وے پر, یہاں بھی ہوتا ہوگا, تو وہ گاڑی کھڑی کر کے جاؤ تو وہ شیشہ صاف کرنے والا آ جاتا ہے, یہاں بھی آ جاتے ہیں یہ جو ٹریفک سگنلز پر, تو وہ بغیر ہماری طلب کے وہ صاف کر دیتے ہیں اور پھر وہ اجر مانگتے ہیں. تو ہمارا دینے کا دل نہیں کرتا, تمہیں کس نے کہا تھا تم شیشہ آگے, اور بعض اوقات تم خراب ہی کر دیتے ہیں. تو جو ہمارے مطلب کا کام ہی نہیں کر رہا بلکہ ہمیں تنگ کر رہا ہے وہ پھر ہمیں کہے اجر, تو بندے کو غصہ آتا ہے, ایک تو ڈھیٹ تو نے آ کے یہ کام کر دیا, اوپر سے کہتا مجھے پیسے بھی دے, یعنی مجھے اریٹیٹ کر رہے. تو کافر تو رسول اللہ سے اریٹیٹ ہو رہے, کافر تو رسول اللہ سے اریٹیٹ ہو رہے, ان سے اجر مانگنا. وہ کہیں گے ہم تمہارا کام ہی نہیں پسند, تم الٹا اجر مانگ رہے ہو ہم سے. تو اجر مانگنا وہاں پر زیادہ صحیح معنی دیتا ہے کہ جب اگلے کو لگ رہا ہو کہ مجھے کوئی بینیفیشل چیز مل رہی ہے, مجھ پر یہ بندہ کوئی احسان کر رہا ہے, میرا کوئی مسئلہ حل کر رہا ہے, تو اگر کوئی کہے کہ میں نے جو تمہارا مسئلہ حل کیا اب میں بھی تم سے ایک اجر کا سوال کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو بات بنتی ہے. جو اس کے خلاف آپ چل رہے ہیں اس سے آپ اجر مانگے, وہ کہے گا. تو اللہ کے نبی نے یہ اجر کا سوال کیا ہے مومنوں سے, امت سے. اور قرآن کی دوسری آیات میں ہے کہ وَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ, جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے وہ بھی تمہارے لیے ہی ہے, اس کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہوگا. اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ, میرا اجر تو بس جو دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے. یہ جو تم سے مانگ رہا ہوں اس کا فائدہ بھی کسے ہوگا؟ اس کا فائدہ بھی تمہیں ہوگا. یعنی میں چلا جاؤں گا تو وہی جو بات میں اپنے بعد قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان سے تمسک کرنا گمراہ نہیں ہوگا. تو یہ آیت ریلیٹڈ ہے اسی بات سے اور اسی کی تائید کرتی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب جو اس کے مخالف ہیں, کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے؟ پس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے, اور اللہ باطل کو نابود کر دیتا ہے اور اپنے فرامین کے ذریعے حق کو پائیداری عطا کر دیتا ہے. وہ تو سینوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی یقیناً خوب واقف ہے. اس معاملے میں خداوند عالم بڑی سخت بات کرتا ہے. کافر کہتے تھے یہ نبی نعوذ باللہ کیا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ اپنے پاس سے گھڑ لیتا ہے. جب بھی کافر یہ الزام لگاتے ہیں اللہ کا لہجہ بڑا سخت. اللہ فرماتا ہے کہ یعنی اگر یہ رسول ہم پہ جھوٹ بولتا سورہ حاقہ میں ہم اس کی گردن کاٹ دیتے, شہرک کاٹ دیتے. یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ اگر جھوٹ بولتے ہم چاہتے ہم آپ کے قلب پر, یعنی جہاں عقل ہے وہاں پہ سٹیمپ لگا دیتے, ختم کر دیتے, آپ کو حرکت بھی نہ کر, آپ کو سوچنے بھی نہ دیتے. یہ کس کے لیے؟ یہ کفار کے لیے, کہ اللہ نہیں برداشت کرتا کہ اس کے بارے میں اس سے نسبت دے کے جھوٹ بولے کوئی. ہمارا رسول بھی کرتا کہ نعوذ باللہ نہیں کرنا انہوں نے, لیکن اگر فرض کر لو تو اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا, یعنی آپ بالکل کچھ بھی نہ کر پاتے, کچھ سوچ بھی نہ پاتے. اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا علم رکھتا ہے. اور ایمان لانے والوں اور عمل صالح بجا لانے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے دیتا ہے. اور کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہے, یعنی جو توبہ کریں وہ پھر ایمان لے آتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں, ان کو اللہ ملٹی پلائے زیادہ دیتا ہے, لیکن انکار کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے. آیت نمبر 27 سے فرمایا, اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراوانی کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کو جب پیسہ ملا تو وہ فرعون ہی بن گئے, کتنے لوگ ایسے ہوتے. تو روایات اہل بیت اس آیت کی وضاحت میں موجود ہیں کہ وہ حدیث قدسی میں اہل بیت اطہار کے فرامین میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں, ان کی نفسیات, ان کی طبیعت کس کہاں پہ پہنچے کھڑے, تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر میں دے دوں تو اور نیکیاں کریں گے, اور کچھ کا مجھے پتہ ہوتا ہے اگر دے دوں تو یہ ٹریک سے اتر جائیں گے. یعنی کچھ کے بارے میں مجھے پتہ ہے دوں تو اچھے ہوں گے, اور کچھ کا مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ان کو تنگی میں رکھوں تو ہی کنٹرول میں رہیں گے, لہذا میں اپنے مطابق, فیصلہ تو میری مرضی کا ہوتا ہے, میں کرتا ہوں. ہاں, ایک انسانوں کی کیٹیگری وہ ہے, وہ بھی قرآن نے بتائی ہوئی ہے کہ وہ جو حد سے زیادہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, پھر اللہ کہتا ہے ان پر اور دروازے کھول دو دنیا کے, اور وہ بھی ہمارے پاکستان میں بھی آپ کو نظر آئیں گے اور ساری دنیا میں نظر آئیں گے, کہ جو ڈٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان پر دنیا کے دروازے کھلے ہوئے, بدماشیوں سے لوگوں کے پلاٹ خرید لیتے ہیں, بدماشیوں سے گورنمنٹ یعنی حکومت کی پبلک کی سرکاری زمین کو وہ اپنے استعمال میں لے آتے ہیں, جو مرضی بدماشی کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے وہ بھی انتظار میں ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, اگر اللہ نے ایک معین وقت تک بات طے نہ کر دی ہوتی تو وہ عذاب کر دیتا, پکڑ لیتا. وہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ بہت سخت. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, رائی کے برابر بھی لکھا ہوگا. ادھر ایک جگہ فرمایا کہ جب اعمال نامہ دیا جائے گا تو کچھ لوگوں کے لیے وہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہوگا, اور وہ کہیں گے یار یہ تو بات, یہ کوئی لکھنے والی بات تھی, یہ بھی لکھی ہوئی. تو وہ قرآن کے لفظ یہ ما لہذا الکتاب, یہ کیسی چیز ہمیں پکڑا دی ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, بڑی باتیں تو لکھی ہوئی ہیں, چھوٹی باتیں جو, یعنی ان کا لہجہ یہ بتا رہا ہوگا کہ یہ تو ان کے تصور میں نہیں تھا کہ یہ بھی نوٹڈ ہوگا, میں نے یہ بھی کوئی اتنا بڑا جرم تھا, تو اللہ نے سب کا سب لکھا ہوگا. اور جو جن کی حالت وہی بائیں ہاتھ والے جو ہوں گے ان کے منہ سے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے جملے نکلیں گے. تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اپنے بندوں پر اللہ رزق کو فراوانی کر دیتا, کھول دیتا, تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتا, لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ایک مقدار سے نازل کرتا ہے, وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر نگاہ رکھنے والا ہے. ایک سال کی گندم, اگر ایک سال میں اللہ 10 سال کی گندم دے دیتا تو جو ذخیرہ اندوز ہیں اور جو زیادہ کمانے کے چکر میں اور طاقتور بھی ہیں وہ 10 سال لوگوں کو ذلیل کرتے, ان کو ایک سال میں اتنی جمع کر لیتے, بس ایسی پالیسی بنا لیتے. تو لہذا اللہ اپنے حکم سے اور اپنی حکمت سے نازل کرتا ہے, اور وہی تو ہے, اور وہی ہے جو ان کے یعنی اپنے بندوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برسا دیتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے, وہی کارساز اور وہی قابل ستائش ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے, اور جو آسمانوں اور زمین میں اس نے جاندار پھیلا دیے, یعنی جو مخلوقات پھیلا دیے, یہ سب کے سب اس کی نشانیاں ہیں, اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے, جب چاہے ان سب کو اکٹھا کر لے, جیسے بنایا ہے ویسے ان کی بساط دوبارہ لپیٹ دے. اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے, اور بہت سی باتوں سے اللہ درگزر بھی کر دیتا ہے. یعنی جو تم کرتے ہو تو تمہیں تو ہر وقت مصیبت بھی ہونا چاہیے, لیکن بہت سی باتیں خدا چھوڑ دیتا ہے, لیکن تم پر آنے والی مشکلات وہ کیا ہوتی ہیں, وہ تمہارے اپنے, دو قسم کی مشکلات ہیں یاد رکھیے گا, ایک جو آزمائش کی وجہ سے ہوتی اور ایک وہ جس کا سبب انسان کا اپنا اپنی حرکت ہوتی, اپنا عمل ہوتا ہے. آزمائش والی مصیبتیں سب پہ آنی ہیں, اور وہ اتنی زیادہ روایات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتا ہے اس کی آزمائش سخت کر دیتا ہے, اور اس کا ثبوت رسول اللہ کی اور اہل بیت اطہار کی زندگی ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو ان سے زیادہ محبت تھی کسی سے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, لیکن جب ان کی زندگیاں دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان سے زیادہ سخت اور مصیبت والی زندگیاں کسی نے اور نے نہیں گزاری. تو یہ فارمولا ہے, جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے, اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے, اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار. یعنی اللہ کے مقابلے میں تم جن کو لے کر آتے ہو, خدا کے مقابلے میں نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ کوئی تمہاری سرپرستی سرپرست بننے کو تیار ہوگا کہ کہے کہ میں گارڈین ہوں, میں اس کو اللہ سے بچا سکتا ہوں, یا خدا بند عالم کے فیصلے کو میں بدل سکتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے. سورۃ الشورى آیت نمبر 32 سے ترجمہ, اور سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز اس کی نشانیوں میں سے ہے, یعنی پانی کے جس میں ایک چھوٹی سی سوئی بھی ڈوب جاتی ہے, اتنے بڑے قوی ہیکل پہاڑ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت پانی انہیں اٹھا لیتا ہے, اور انسان کتنی تجارت اور فوائد اس سے حاصل کرتا ہے اس اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کشتیاں چل رہی ہیں بڑی بڑی قوی ہیکل اور بڑی بڑی بلند, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو یہ سطح سمندر پر کھڑے رہ جائے. یہ اس لیے کہ اس زمانے میں, آج کل انجن جو استعمال ہوتے ہیں اور پیٹرول آگے اور یعنی تیل استعمال ہوتا ہے, وہ نہیں تھا, بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں. تو بادبانی کشتیاں لمبے سفروں کے لیے وہ استعمال ہوتی تھی, اور اگر بارش نہیں ہوتی تھی یا تیز ہو جاتی تھی या हवा नहीं होती तो वो कश्तियाँ अपना सही तरह से मकसद पूरा नहीं कर सकती थी। ये जो कुरान की मिसालें उस ज़माने के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काबिल महसूस, बहुत आराम से महसूस करते थे इसको। अगर अल्लाह चाहे तो हवा को साकिन कर दे तो ये सतह समंदर पर खड़े रह जाए। यकीनन हर सब्र करने वाले शुक्र गुजार के लिए इसमें निशानियां हैं। या अल्लाह उनके आमाल के सबब इन्हें तबाह कर दे, इन कश्तियों को तबाह कर, तूफान आए गर्क हो जाए, तबाह हो जाए, तो वो ये भी कर सकता है और वो बहुत से लोगों से दरगुजर करता है बहुत सारे, वरना कुफार की तो कोई काम भी सही नहीं होना चाहिए था, लेकिन खुदावंद आलम ने इस दुनिया में जो निज़ाम बनाया है उसमें मोहलत देता है और दरगुजर किए जाते हैं। ताकि हमारी आयात के बारे में झगड़ा करने वाले जान लें कि उनके लिए कोई पनाह की जगह नहीं है। यह बात हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम कश्तियां बनाते हो, सारा कुछ करते हो, देखते हो जब खुदा का हुक्म आता है यही कश्ती जो तुम्हारे फायदे की थी यही तुम्हारा मदफन बन जाती है, यही तुम्हें गर्क कर लेती है अपने अंदर। और कितने मसलन हवाई जहाज में लोग सफर करते हैं और अपने किस आरजुओं उमंगों के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वही हवाई जहाज का सफर उन्होंने पता होता कि इसके साथ क्या होने वाला है तो कभी भी उनको कोई धक्के दे के भी उस जहाज में बिठाता, फ्री में भी बिठाता, पैसे देकर भी बिठाता तो भी उस जहाज में कभी ना बैठते। तो अल्लाह फरमाता है कि ये हुक्म सारा मेरा है, ये इसलिए ताकि तुम्हें पता चले कि मेरे अलावा कोई पनाहगाह नहीं है, तुम जो मर्जी बना लो, जो मर्जी महल्लात बना लो। कुरान फरमाता है ऐनमा तकूनू युद्रिक्कुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां भी चले जाओ मौत तुम्हें पकड़ में ले लेगी, अगरचे तुम बुलंद बाला मजबूत बुर्जों में क्यों ना छुप जाओ, मौत तुम्हें वहां भी आकर पकड़ लेगी। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड लगे हों, ऊपर ड्रोन हिफाजत कर रहे हो, जहाज उड़ रहे हो, अंदर से खबर आए जिसकी हिफाजत हो रही है वो फौत हो गए, तो अल्लाह की पकड़ से किसी को कोई नहीं बचा सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब तवज्जो से इन आयात को सुनिएगा, ये सारी की सारी खुदाबंद आलम की बड़ी वाजह और शफाफ नसीहतें। तो जो कुछ तुम्हें दिया गया है वो तो बस इस दुनिया की जिंदगी के फायदे की चीजें, जो कुछ दुनिया में जिस पर तुम समझ रहे हो हमारे पास इतना कुछ है इतना कुछ है, ये तो बस दुनिया की, कब ये दुनिया का नहीं रहता, जब ये वही खुदा से कनेक्ट हो जाए, वरना तो ये दुनिया की मता है। और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतर भी है और बहुत पायदार भी है, बहुत बाबका बाकी रहने वाला, ये बाकी नहीं रहेगा। किन के लिए? वो बेहतरीन भी है और बाकी रहने वाला भी है उन लोगों के लिए जो ईमान ले आए और अपने रब पर तवक्कुल करते, रब की हदूद क्रॉस नहीं करते। तवक्कुल एंटी तवक्कुल एक क्या हरकत है, एक है मैं खुदा ने मेरे जिम्मे लगाया और कहा लिमिट ये है, ये हलाल है इसके बाद हराम है, तो मैं हलाल दायरे में अपनी भरपूर मेहनत करता हूं उसे क्रॉस नहीं करता और खुदा पर तवक्कुल करता हलाल पे। एक दफा है कि मैं कहता हूं नहीं मैंने लाइन क्रॉस करनी, ये तवक्कुल नहीं है, ठीक है। अब इंसान हराम कमाए और फिर कहे कि अल्लाह पर तवक्कुल है हमारा, ये झूठ है। अल्लाह पर तवक्कुल बनता ही तब है कि खुदा ने जब कहा है कि तुम इस लाइन को क्रॉस नहीं करोगे तो मैं इस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, मैंने मेहनत की या अल्लाह अब तेरे सपुर्द, ये तवक्कुल, अब तेरे सपुर्द है तू जो भी इसके साथ कर दे। तो उनके लिए है ये बाकी बेहतर और बाकी रहने वाला, अललदीन आमनू, वो जो ईमान लाए, वो अला रब्बिहिम यतवक्कलू, और जो अपने रब पर तवक्कुल करते। अब ये मुख्तलिफ सिफात अगली आयात में, बहुत खूबसूरत आयात है ये जो बता रहे हैं। और वो लोग, यानी ये किसके लिए आखिरत की ये जजा किसके लिए, और वो लोग के जो कबीरा गुनाहों से, बड़े गुनाहों से और बेहयाई की बातों से परहेज करते। अब तो बेहयाई फैशन है, अल्फाज बदल दिए गए। मैंने पहले भी एक दफा ये बात यहां पे की थी कि अगर कोई खातून एक्ट्रेस बेहयाई करे उसे बेहयाई अब नहीं कहते, अब कहते हैं बोल्ड है, बहुत बोल्ड है, यानी शुजात है, इसमें शुजात है, लोगों के सामने नंगी हो सकती है। शैतान ने वैल्यूज भी चेंज कर दी, होता कि अल्फाज भी चेंज कर दी। بچہ نماز نہیں پڑھتا تھا, والدین بڑے خوش تھے, بڑا اچھا پڑھائی کر رہا ہے, بڑا یہ ہے فلان ہے, کالج گیا, یونیورسٹی یا باہر چلا گیا, پتہ چلا بچے نے چار نماز شروع کر دی, باپ کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا کہ مولوی نہ بن جائے. بعض لوگوں کے نزدیک نماز پڑھنا بھی مولوی ہوتا ہے, ہیں ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں, بے فکر ہیں آپ, ٹھیک ہے, چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. لیکن خود مجھ سے کہا مولانا صاحب آج تو ہمارا بیٹا مولانا بن گیا. میں نے کہا کیا بن گیا مولانا؟ کہتا آج اس نے نماز پڑھی, پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, ہمارے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا, ہمارا یہ مولانا بن گیا. نماز گویا کہ اللہ نے مولانا واجب کی ہے, جو نماز پڑھے مولانا ہوتا. ایسے بھی ہیں, ویسے مومن ہیں, شیعہ گھر میں پیدائش ہوئی ہے, سارا کچھ کرتے, لیکن پریکٹیکل یوں. تو یہ چینجز جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے, اب یہ بے حیائی کو بندہ ڈھونڈے ہے کیا؟ یہ نہ ہے کہ جو ویسٹ کہہ رہا ہے یہ بے حیائی نہیں ہے, میں اس کے پیچھے چلتا جاؤں. تو وہ تو پھر کہہ رہے ہیں عورتیں عورتیں شادیاں کریں, مرد مرد شادیاں کریں, کل کو رائٹس میں آ جائے گا, کتے سے شادی کر لو, ریچھ سے شادی کر لو, سب کچھ ہو جائے گا. تو کچھ تو ہے, ہمارا قرآن ہے, اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ مثلا قوم لوط پر اللہ کا عذاب آئے, یہ یہودیوں کو بھی پتہ ہے, یہ عیسائیوں کو بھی پتہ ہے, لیکن وہ کر رہے ہیں. تو جب خدا کو آپ اس کہتے ہو کہ اللہ کو آئین دینے کا رائٹ نہیں ہے, ہم خود بنائیں گے, پھر اپنا نام آپ عیسائی رکھ لو, اپنا نام آپ یہودی رکھ لو, اپنا نام آپ سنی رکھ لو, شیعہ رکھ لو, کچھ بھی رکھ لو, آپ بے دین ہو, اس لیے کہ آپ زندگی اللہ کے آئین کے مطابق نہیں گزارتے. قرآن آئین ہے, اسلام آئین ہے, جو اس آئین کے مطابق لفٹ ہی نہیں کراتا, جو صرف تب اس کو پرواہ ہوتی ہے جب کہیں پھنس جائے, دنیا پھنس جائے, تب وہ تو ہر وہ ہندو اپنے مندر میں چلا جاتا ہے, ہندو اپنے اندر آ جاتا ہے. لیکن بات ہے اس آئین کو اپنانا شعوری طور پر اور اس پر عمل کرنا. وہ لوگ ان کے لیے آخرت جو کبائر سے, بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں, اور جب ان کو غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. یہ ایک نشانی بتائی. بعض اوقات واقعا آج ایک درس تھا ادھر سوجر بازار میں, اسی قرآن کا ہی درس تھا, تو وہاں پر وہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ آقا مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا, میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ آپ کی خصوصی آزمائش ہے, خصوصی آزمائش. جب آپ کو غصہ آئے آپ سمجھ لیں آپ کے اندر جن آ گئے, دشمن آ گیا آپ کا, اور آپ نے اسے کنٹرول کر لیں. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے تو لیٹ جائیں. اور میں نے امام کا واقعہ سنایا کہ امام سجاد علیہ السلام, ان کی ایک کنیز ہے, اس کے ہاتھ سے برتن سلپ ہوتا ہے, امام کے سر میں لگتا ہے, اور اب اس کا نیچرل جو انسان جو اللہ نے رکھی ہے چیز, وہ ریئیکشن, یہ کیا کر دیا. ہمارا کوئی ملازم کھڑا ہو اور وہ مثلا پانی دینے لگے اور منہ پہ مار دے ہمارے, مثلا غلطی سے ہو جائے اس سے, یا پیر سلپ ہو اور ہم نے نیا نیا سوٹ پہنا ہو کوئی کسی بڑے برانڈ کا اور وہ چائے ساری اس کے اوپر گرا دے, ایک دفعہ تو انسان کو آگ لگ جاتی ہے, اندھے ہو گئے, فلان ہو گئے. تو جیسے ہی اس کنیز نے, وہ کنیز بھی انہیں کی تربیت یافتہ تھا, اور ظاہر بات ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہی پڑھے گی, گانا تھوڑی سنائے گی. تو اس نے جیسے ہی وہ اس سے غلطی سے وہ گرا, امام پر وہ برتن گرا, فوراً اس نے آیت کا وہ لفظ پڑھا اور کہتی ہے والقادمین الغیظ, اور وہ جو غصے کو پی جاتے. تو امام نے کوئی رک گئے, پھر اس نے اگلا لفظ بولا والعافین عن الناس, اور جو لوگوں کو معاف کر, یعنی جن پر غصہ آتا ہے انہیں معاف کر دیتے. تو امام نے فوراً فرمایا کہ تجھے معاف کر دی. اس نے پھر آخری جملہ بولا واللہ یحب المحسنین. امام نے اب اس کا بھی بدلہ کچھ نہ کچھ دینا تھا, تو امام نے فرمایا کہ تجھے میں نے اللہ کے راستے میں آزاد کر دی. تو اس نے گرایا تو برتن تھا, ہونا کیا تھا اس کے ساتھ, لیکن جب عام لوگ جو عام ریئیکشن ہے وہ تو سارے کرتے ہیں, جو بندگان خدا ہوتے ہیں ان کے ریئیکشن عام لوگوں والے ریئیکشن نہیں ہوتے لوگوں کے ساتھ. جیسے رسول اللہ کے پاس بندہ آتا ہے, پتہ نہیں کیا پروپیگنڈا سنا ہوا ہے کہ اور کدھر ہے وہ رسول, کدھر ہے وہ رسول, پروپیگنڈا بہت سنا, اور اچانک لوگوں نے کہا کہ یہ بیٹھے. اب جو اس نے سنا تھا اتنا طاقتور ہے, اس کی فوج ہے, اس نے یوں شکستیں دے دی لوگوں کو, تو اس پر ہیبت طاری ہوگی. وہ جو پہلے کہہ رہا تھا کدھر ہے کدھر ہے, سامنے دیکھ کر ان ایکسپیکٹڈلی اس کی زبان ہی بند ہوگی, اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا تھا. تو اللہ کے رسول اس کے پاس آئے, اب کوئی دنیا کا پاور فل فوج جس کے پاس ہے, یہاں تو جس کے چار باڈی گارڈ ہوں اس کی گردن کا سریا ہی نہیں باہر آتا, ٹھیک ہے نا, وہی پتہ نہیں کتنی کتنی کر رہا ہوتا. وہ ایک بڑا دیکھا شاید کراچی کا ہی واقعہ تھا کہ جس میں وہ وہ اپنے ڈالے سے اس نے گارڈ اتارے اور وہ ٹریک گاڑیاں ادھر ادھر کرا رہے تھے, لیکن عوام جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی, انہوں نے پکڑ کے گارڈوں سے کہا تمہاری ہم طبیعت ٹھیک کریں گے, وہ پھر اس بیچارے کو سوری کر کے نکلنا پڑا وہاں سے. تو تھوڑا سا بھی طاقت آ جائے انسان کیا سے کیا کرنا شروع ہو جاتا ہے, اللہ بھول جاتا ہے, کوئی مجھے کوئی دیکھ رہا ہے جس نے میرا حساب کرنا سب بھول جاتا ہے. تو رسول اللہ نے دیکھا اس کی تو حالت خراب ہو گئی, تو بڑے پیار سے اس کے قریب آئے اور اس کو اپنی آغوش میں بغل میں لے کے, جیسے پیار سے انسان اپنی اولاد کو یا اس کو دباتا ہے تسلی دینے کے لیے, اس کو پیار سے دبایا اور اس سے کہا کہ میں دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, تو مجھ سے تم نہ گھبراؤ. تو اس نے وہ بولا, اور بولا کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول, پھر یہ اس کی زبان سے. تو یہ اخلاق لوگوں کی زندگیاں چینج کرنے کا سبب بنتا ہے. اور میں تو برداشت نہیں کر سکتا, تو میں تو دانت توڑ دوں گا, تو میں یہ کر دوں گا, میں تو کیس کر دوں تیرے اوپر, ایسا وکیل کروں گا, بلکہ جج کر لوں گا, پچھلی ساری عمر تو عدالتوں کے چکر لگاتا رہے گا. یہ دھمکیاں بدماشوں والی, یہ اللہ کے بندے نہیں دیتے. اللہ کے بندے اپنے جو خدا نے دیا اس کے بارے میں کنٹرول میں رہتے ہیں, کہ جس نے دیا ہے وہ ان قریب مجھ سے اس کا حساب بھی کرنے والا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور جب انہیں غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں, اور وہ لوگ کہ جو اپنے پروردگار کو لبیک کہتے ہیں, یعنی جب پروردگار پکارے تو ایسا نہیں کہ کان دبا کے نکل جائیں, بلکہ لبیک کہتے ہیں, خدایا تیرا جو کام ہے ہم کریں گے, ہم لبیک کہتے ہیں, اور نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات باہمی مشاورت سے انجام دے دیتے ہیں, اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اور جب ان پر زیادتی اور ظلم کیا جائے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں. اب توجہ فرمائیں, اللہ یہ نہیں کہتا کہ ظالم کو چھٹی دے دو جو مرضی کرتا, پھر ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے, ورنہ تو تم اس کو اور اس کی لگامیں ڈھیلی ہو جائیں گی. ایک کو مارے گا کچھ نہیں ہوا, دو کو مارے گا کچھ نہیں ہوا, اور شیر ہوتا جائے گا, جتنا مرضی مار لو. اور اکثر بدماش ایسے ہی بنتے ہیں, لیکن اگر پہلے کو مارے وہ آگے سے کہے کہ اسی طرح کرے. یہاں پہ اللہ فرماتا ہے, دو راستے بتاتا ہے, ایک کہ جیسے اگلی آیت میں آ جائے گا وہی, بلکہ میں بیان کر دوں اس کو, کہ اور جب ان پر زیادتی اور ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں, اور پھر فوراً فرمایا کہ بدلے میں ہاتھ سے نہیں نکلنا, کہ میں اینٹ کا جواب پتھر دوں گا, میں تیری ساری نسلوں سے بدلے لوں گا, فلمی ڈائیلاگ بولتے ہیں, اور برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی سے لینا ہے, زیادہ نہیں. اور یہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا, فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين, کہ اگر کوئی تم پر تجاوز کرے تو تم بھی اتنا اسی طرح کرو جس طرح اس نے کیا, لیکن ساتھ ہی فوراً کہا واتقوا الله, اور اللہ سے ڈرتے رہو. کیوں؟ اللہ تقوی والوں کے ساتھ, یہ نہیں کہ تم پھر حد سے زیادہ تجاوز کر جاؤ. اب قرآن دیکھیے, یہ بھی بتاتا ہے لیکن اس سے جو زیادہ پسند ہے اللہ کو راستہ وہ بھی بتاتا ہے, لیکن وہ کب, کہ جب وہ ظالم کے ظلم کے بڑھنے کا سبب نہ بن رہا. اور برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہے, پھر اگر کوئی درگزر کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. یعنی گرفت میں لے بدلہ لے سکتا ہے, لیکن پھر کہے کہ میں تجھے خدا کی خاطر چھوڑ رہا ہوں, آئندہ یہ غلط حرکت نہیں کرنا. تو یہ ابھی یہ کس نے کروایا؟ اللہ نے کروایا, تو کہا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے, اور اللہ یقیناً ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اس میں بھی جو حد سے تجاوز کر جائے بدلہ لینے میں بھی, وہ بھی ظالم اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. اور جو شخص ظلم کیے جانے کے مظلوم واقع ہونے کے بعد بدلہ لے, ایسے لوگوں پر کوئی سبیل نہیں ہے, یعنی ان پر کوئی ملامت نہیں ہے, یہ کر سکتا. اب یہ میں ایک بات کر دوں مثال کے طور پہ, ایک مظلوم ہے, ایک کمزور ہے, ایک غریب ہے, اور وہ غریب ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جہاں پہ ایک ظالم ظلم کرتا ہے, مثلا اس کے بیٹے کو مار دیتا ہے. اب وہ جاتا ہے عدالتوں کا, کیوں کرپشن اور کیوں بےمانی پھیلتی ہے معاشرے میں جب امیر اور غریب جو ہے ان کو برابری کا انصاف نہیں ملتا, جیسے آپ پاکستان میں بعض اوقات دیکھتے ہیں, کہ خدا اس سے نجات دے پاکستان کو اور اس قوم کو. تو اگر وہ دروازے کھٹکھٹاتا ہے, کھٹکھٹاتا ہے, بھاگتا ہے, اور کوئی اس کی نہیں سنتا, اور وہ مایوس ہو کر سارے راستے بند ہیں, وہ خود جا کے مار دیتا ہے, اس کا ولی شرعی ہے, اللہ کے ہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں, چونکہ قصاص وہ کر سکتا ہے جس نے جان بوجھ کے اس کے کسی کو مارا, جان بوجھ کے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کب, کہ جب وہ پورا سسٹم اس کو مثلاً وہ نہ کر رہا, ورنہ اپنے ہاتھ میں قانون لینا بیسیکلی یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اور یہی سبب بنتا ہے بہت ساری جگہوں پر جب انسانوں پر ظلم ہوتے ہیں اور سسٹم, نظام انصاف اس معاشرے کا وہ صحیح رسپانس نہیں دیتا ان کو, پھر وہ مجرم بن جاتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح, ہم اپنے ہاتھ سے کریں گے. اور بہت سارے جرائم اس وجہ سے ہوتے ہیں چونکہ لوگ ناانصافی کا شکار, ایک طرف ڈھیر لگے ہوئے ہیں, دوسری طرف بنیادی سہولتیں بھی زندگی کی میسر نہیں ہوتی. جو شخص مظلوم واقع ہونے کے بعد بدلہ لے, ایسے لوگوں پر ملامت کا کوئی راستہ نہیں ہے. ملامت تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق تجاوز کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو صبر کرے اور درگزر کرے تو یہ تو بڑے عزم کی بات ہے. ایسا کرنے کے لیے بڑا عزم چاہیے ہوتا ہے, بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. عام انسان یہ کام نہیں کرتا کہ قدرت ہونے کے بعد کسی کو معاف کر دے. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں ہے. یہ آیات کیا کہنا چاہتی ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ خدا ناراض بھی ہو جائے اور کوئی اور مجھے چھڑوا لے گا. جو یہ سمجھتا ہے وہ توحید کا قائل نہیں ہے, اگرچہ یہ عقیدہ اس کا اہل بیت اطہار کے بارے میں کیوں نہ ہو. مثلا یہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں اپنی کتاب میں, اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ راضی ہوتا ہے نماز روزہ حج زکات سے فلان اس سے, اور امام حسین راضی ہوتے ہیں ماتم کرنے سے مجلس کرنے سے, میں نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, حج نہیں کرتا, میں یہ واجبات نہیں کرتا, کوئی بات نہیں, اللہ ناراض بھی ہو گیا, امام حسین کو راضی کر لوں, امام حسین جانے تو رب جانے تو حسین جانے, یہ کر کے جان, یہ مشرک ہے, یہ مشرک ہے. دو سسٹمز نہیں ہیں, نظام نظام توحید ہے. عزاداری بھی وہی عزاداری ہے کہ جس کو ہم عبادت کہہ سکتے, اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ عبادت اللہ کی ہوتی ہے. جو اللہ کی نہیں ہے وہ عبادت ہی نہیں ہے, وہ عبادت نہیں ہے. تو پھر جو کہے میں کسی اور کی عبادت کرتا ہوں تو عبادت نہ رسول اللہ کی جائز ہے, نہ مولا کائنات کی جائز ہے, نہ امام حسین کی, کسی کی عبادت جائز نہیں. تو مشرک پچھلی قومیں یہ کرتی تھی, اپنے نبیوں کے بت بنا کے عبادت شروع کر دیتے تھے, شرک ہے. یہ اسی نظام میں توحید کو بتانے آئے تھے, اور بدترین بہتان تراش ہوا کہ جو انہی کے نام پر شرک پھیلا دے. ایک نظام ہے اور سب سے اوپر اللہ ہے, اور یہ اللہ کے اذن سے ہیں. جو سمجھے کہ نہیں ان کو اللہ کے مقابلے پہ لے آئے, وہ ٹھیک راستے پر نہیں ہے. اور یہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ جسے خدا گمراہ کر دے, یعنی جو خدا کے راستے پر نہیں آ رہا, وہ دوسری طرف چلا گیا, اس کا اب کوئی سرپرست اور کارساز نہیں ہے. اب جو اسے بچا لے, بچنے کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا, وہی صراط مستقیم ہے. اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے, یعنی جو اب اس قسم کے لوگ ہوں گے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے, آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کو کا مشاہدہ کریں گے, جب عذاب ان کے سامنے آ جائے گا تو کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب وہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے نظریں چرا چرا کر دیکھتے ہوں گے. آپ دیکھو کوئی بندہ بہت ہی برا کام کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کی آنکھیں نیچے ہوتی ہیں, اگر کہیں دیکھنا بھی ہو تو بڑی چور آنکھوں سے دیکھتا ہے شرمندگی سے, اور اگر کسی سے آنکھیں چار ہو تو فوراً واپس کر لیتا ہے, وہ وجہ ندامت ہوتی ہے. یہ کیفیت ہوگی قیامت کے دن اللہ کے نافرمانوں کی, کہ آنکھیں اٹھیں گی نہیں, اور اگر کہیں دیکھیں گی کسی سے آنکھیں چار ہوئی تو فوراً آنکھیں دوبارہ, تو آنکھیں چرا چرا کر دیکھتے ہوں گے. اور اس وقت جو ایمان لائے تھے وہ کہیں گے خسارہ اٹھانے والے تو یقیناً وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا. یعنی ان کے پاس مہلت تھی, اپنے لیے بھی اچھا کرتے, اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کرتے, لیکن یہ دنیا میں لگے رہے, خسارے میں ڈال دیا, اللہ کی بات پر توجہ نہیں کی. ایمان والے اس دن ان کی حالت دیکھ کر قرآن کہتا ہے کہ یہ الفاظ وہ بولیں گے, آگاہ رہو ظالم لوگ یقیناً دائمی عذاب میں رہیں گے, اور ان اور اللہ کے سوا ان کے ایسے کوئی سرپرست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کریں, اور جسے اللہ گمراہ کر دے پس اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے. اور یہ اشارہ ہے وہ کہ جو سمجھ رہا ہے اللہ کے مقابلے میں بھی کوئی میری سرپرستی کر لے گا, اللہ پکڑ بھی لے گا تو مجھے چھڑوا لے گا, یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے لیے بالکل کوئی سرپرست نہیں ہوگا کہ جو ان کی اللہ کے علاوہ آ کر مدد کرے. جو ہوگا شفاعت وہ بإذن اللہ اسی نظام توحید کا حصہ ہے, کوئی اس کے مقابلے میں نظام نہیں ہے. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے. بس اپنے پروردگار کو لبیک کہو, یعنی جو آئین تمہاری طرف آیا اس دین کو قبول کر لو, یہ لبیک کہنا ہے اللہ کو. اپنے پروردگار کو لبیک کہو قبل اس کے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ گاہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی گنجائش ہوگی کہ میں نے تو کیا ہی نہیں ہے, میں تو مجھ سے قسم اٹھوا لیں, مجھ سے قرآن اٹھوا لیں, میں وکیل لے آتا ہوں, میں تو فیک ڈاکومنٹس بنا کے لے آتا ہوں. جب قتل ہوا میں تو حیدرآباد بیٹھا تھا, قتل کراچی میں ہوا ہے, اور وہ رپورٹس آ گئی تو شراب نہیں سرکہ نکلا ہے, بیچ میں سے شہد نکلا ہے, اس قسم کی فیک ڈاکومنٹس. قرآن کہتا ہے کہ کوئی قیامت کے دن نہیں بن سکے گا, نہ تمہاری کوئی پناہ گاہ ہوگی اور نہ کوئی انکار کی گنجائش ہوگی. بس اگر یہ منہ پھیر لیں, اے رسول یہ باتیں سننے کے بعد بھی اگر یہ اپنی مستی میں لگے ہیں اور آپ کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں اس پیغام سے, تو ہم نے آپ کو ان کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا. کبھی یہاں پہ قرآن نے حفیظ کا لفظ استعمال کیا ہے اور کبھی قرآن نے وکیل, وما انت علیہم بوکیل, آپ ان کے وکیل نہیں ہیں, آپ ان کے ہیں جو آپ کے, جنہوں نے آپ کی بات مانی, جو آپ کے ہیں نہیں, بات ہی نہیں مانتے. آپ کو ہم نے نگہبان بنا کر نہیں بھیجا, آپ کے ذمے اور کچھ نہیں سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے. اور جب ہم, اب اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے, جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے, اور اگر ان کے اپنے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی ان پر تکلیف آ جاتی ہے تو اس وقت یہ انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. یہ للہ جو پہلے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ مالک ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا, جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے, اور ہر چیز کا خالق اللہ ہے. لغویات بولتے ہیں وہ کہ جو بہتان تراشی کرتے ہیں, کہتے ہیں مولا علی خلق کرتے ہیں, جناب سیدہ خلق کرتے ہیں. ایک سٹیج پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ امام سجاد نے اپنی یعنی جناب سیدہ سے خطاب کیا اپنی زندگی میں ایک دعا میں, اور کہتے ہیں اے مجھے خلق کرنے والی. یہ بہتان ہے, یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. یہ تو مکے کے کافر بھی اسے, قرآن کہتا ہے ان سے پوچھا جائے کس نے خلق کیا آسمان و زمین تو وہ کہتے تھے اللہ نے, ایک جمپ اور آگے لگا دیا. اس طرح بےودگی میں پڑے ہوئے, اللہ خالق کل شے, قرآن کے واضح لفظ ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے. کبھی فرماتا ہے کہ یہ آسمان و زمین, یہ ستارے, یہ سب کچھ خدا نے پیدا کیا ہے, جنہیں تم نے بنا لیا بتاؤ انہوں نے کیا خلق کیا, اللہ کے مقابلے تم بتاؤ انہوں نے کیا خلق کیا, یعنی کچھ خلق نہیں کیا, سب کچھ خدا نے خلق کیا. اتنی واضحات کے باوجود پھر یہ لغویات بولی جاتی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو بس اللہ کے لیے ہے, جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اور میں پھر کہوں گا, مجبور ہوں کہنے پر تاکہ آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائے, اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ قرآن میں آیت اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں ہوں جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہوں, میں مالک ہوں, میں جو چاہتا ہوں خلق کرتا ہوں, میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں. ایک بندہ اسٹیج پہ آتا ہے, وہ مشہور ہے پاکستان میں, اس کا کلپ موجود ہے آپ دیکھیں, کہتا ہے میرا مولا علی مجھے بیٹے دینے والا, مجھے بیٹیاں دینے والا. وہ آیات کیا مرض ہے, مریض ہو کے ایسی باتیں کرتے ہو, گمراہ کرتے ہو, خود بھی گمراہ ہو, لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ اس دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے, کہتا ہے بڑے بڑوں کے چہرے بن جائیں گے علی کا فضائل سن کے, وہ بیچارہ ایموشنل بلیک میل ہو جاتا ہے. اس طرح یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور اللہ کے ان نیک بندوں پر بہتان باندھتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جن کو علم نہیں ہے, قرآن مجید سے دور ہیں. کیا مرض ہے, جب قرآن نے اتنی واضح طور پر ارشاد فرمایا تو پھر ایسی باتیں کیوں کی جاتی ہیں. جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، بانج کر دیتا ہے، سب اللہ کی مرضی ہے۔ اور جو پکا مومن ہوتا ہے اسے بیٹا ملے تو بھی راضی، بیٹی ملے تو بھی راضی، دونوں ملے تو بھی راضی، کچھ نہ ملے تب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، خدا تو نے میرے سے زیادتی کر دی۔ حقیقی مومن کیوں؟ اس کی رضا اللہ کی رضا کے ساتھ پھر کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے، بے شک وہ بڑا جاننے والا قدرت والا ہے، اور کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے۔ یہاں تین طریقے قرآن بتا رہا ہے جو اللہ نے بشر سے بات کی ہے، یعنی انبیاء سے، اور کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے سوائے وحی کے۔ وحی کیا ہے؟ ڈائریکٹلی دل میں اللہ تعالیٰ اتار دے، یعنی کوئی چیز بیچ میں، نہ کوئی آواز ہو، نہ کوئی فرشتہ ہو، کچھ بھی نہیں۔ دوسرا، یا پردے کے پیچھے سے، من وراء حجاب۔ یہ پردے کے پیچھے سے کیا ہے؟ جیسے درخت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آواز پیدا کر دی اور وہ آواز حضرت موسیٰ کے ان ظاہری کانوں تک پہنچی، جسے کلام کرنا کہا جاتا ہے عام طور پر۔ اور تیسرا، یا کوئی پیغام رسا بھیجے اور جو چاہے وہ وحی کر دے اپنے اذن سے۔ یہ تین طریقے ہیں، یا بغیر کسی واسطے کے، یا یہ کہ آواز کسی چیز میں پیدا کر دے، اسے اللہ نے فرمایا حجاب کے پیچھے سے، اور یا یہ کر دے کہ کوئی فرشتہ بھیجے اور فرشتہ آ کر پیغام دے۔ اور سب سے زیادہ جو وحی کا سلسلہ ہے وہ فرشتوں کے ذریعے ہی ہوا کرتا تھا۔ یقیناً وہ بہت بلند مرتبہ اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 52، ایک صلوات پڑھیے محمد والے کی۔ اور اسی طرح، یعنی جو ہم نے اے رسول بتا رہے ہیں آپ کو، اسی طرح ہم نے اپنے امر میں سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اوحینا، ہم نے وحی کی ہے، روحن، ایک روح، من امرنا۔ قرآن نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو پیغام ہے اللہ کا دین، اس کو بھی روح کہا ہے، وحی کو بھی روح کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے روح انسان کے بدن کی زندگی کا باعث ہے، اسی طرح اللہ کا پیغام انسان کی اس روحانی حیات کا باعث ہے، ورنہ اللہ کہتا مردہ ہے۔ اس لیے وحی کو بھی روح کہا گیا۔ تو یہاں کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے اپنے امر سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ہی ایمان کو، لیکن ہم نے اسے نور قرار دیا اس کے لیے جس کو ہم اپنے بندوں میں سے چاہتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، اور آپ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ یعنی اے رسول، یہ ہم جو قرآن آپ کی طرف وحی بھیج رہے ہیں، اگرچہ آپ اس کے لیے بے قرار تھے، وہ جو سورہ دحا میں وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى، ہم نے آپ کو گمشدہ، وہ اس کا ترجمہ گمراہ نہیں ہے، ضال عربی زبان میں گمشدہ کو بھی کہتے ہیں، الحکمت ضالت المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ بچہ بھی گم ہو جائے اس بچے کو گمراہ نہیں کہتے، کہتے ہیں ماں باپ سے گم ہو گیا۔ رسول اللہ کے لیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو گمشدہ، اور وہ گمشدہ کیا؟ سرگردان۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان ایام میں رسول اللہ زیادہ بیزار ہو گئے تھے اس معاشرے سے، اور زیادہ وقت جا کر غار حرا میں رہتے تھے۔ شرک کبھی نہیں کیا رسول اللہ نے، ورنہ مکے کافر کہا کرتے کہ جو اتنے الزام لگا، جھوٹے الزام لگانے والے کہتے، ابھی تک تو تم بھی سجدہ کرتے رہو، اب تم ان سے بیزار ہو گئے ہو، کسی ایک نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا تم نے بھی اس بتوں کو سجدہ کیا، اب کیوں ان سے بیزار ہو گئے۔ رسول اللہ نے نہ کبھی شرک کیا، خدا کی حفاظت میں تھے۔ لیکن اس شکل میں جو تھی، تفصیلی قرآن مجید نازل ہوا اور دین اسلام کی وہ وحی فائنلی آنا شروع ہوئی، اس کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ علم نہیں تھا، یہ ہم نے آپ کی طرف اب وحی کیا، اس سے پہلے آپ کو یہ علم نہیں تھا۔ اور آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے، یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں، یعنی رہنمائی کرنے والے ہیں اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، تمام امور اللہ ہی کی طرف پلٹائے جائیں گے، یعنی وہی ان کا آخر میں فیصلہ کرے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد، قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے قلوب کو قرآن کے اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے نور سے روشن فرما، دنیا و آخرت میں ہمارے رشتے کو قرآن و اہل بیت سے منقطع نہ فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ آپ سب سے التماس ہے کہ بالخصوص التماس ہے ہمارے عابد بھائی جو ہیں ان کی والدہ مرحومہ کے لیے سورۃ الفاتحہ، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔